الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما، امين يا رب العالمين. سورہ حج کی آخری دو آیات ہیں جن کی تلاوت میں نے آپ سب سامنے کی ہے. یہ پورا رکوع جو ہے یہ ہمارے زیر درس رہا ہے خطبات جمعہ میں. پچھلی مرتبہ غیر حاضری ہوئی تھی، میں لاہور میں نہیں تھا، اس لیے اس سبق کا ناغہ ہوا. اس سے پہلے دو خطابات جمعہ جو ہیں وہ اسی رکوع سے متعلق تھے. قرآن مجید کا ایک پیغام مشرکین عرب کے لیے تھا، پوری نوع انسانی کے لیے تھا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کی توحید کے ساتھ اللہ کے رسولوں کو مانو، اور خاص طور پر آخری رسول اب جو صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بعثت کا دور ہے، ان پر ایمان لاؤ. یہ اللہ کی طرف سے اس زمین پر اللہ کے نمائندے ہیں تمہاری ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے. اور نمبر تین، آخرت پر ایمان. یہ تین ایمانیات ہیں جن کی دعوت دی جاتی ہے تمام غیر مسلموں کو، کہیے مشرکین کو کہیے، جو بھی غیر مسلم ہیں ان سب کے لیے یہ دعوت ہے. دعوت ایمان یعنی توحید کے ساتھ ایمان اللہ پر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کہ وہ آپ اللہ کے نمائندے ہیں اور ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے ان کو مبعوث فرمایا. اور بہت ہی اہم تیسرا ایمان یہ ہے کہ یہ زندگی عارضی ہے، یہ دار الامتحان ہے، اسے تم موج مستی کی جگہ مت سمجھو، بلکہ ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے اور کسی بھی وقت تمہارا یہ وقت ختم ہو سکتا ہے، تمہارے اختیار میں نہیں ہے. نہ تم اپنی خوشی سے آئے ہو، نہ اپنی خوشی سے جاؤ گے. لہذا اس آخرت کی فکر کرو جو ابدی زندگی ہے، اور اس میں اپنے آپ کو جو بھیانک انجام ہے اس سے بچانے کے لیے یہیں پر ہاتھ پاؤں مارو کہ آخرت. اب جو لوگ مسلمان ہو جائیں، ان تینوں ایمانیات کو تسلیم کر لیں، اب وہ ہماری دین کی اصطلاح میں مسلمان ہیں. اب مسلمان ہونے کے ناطے کرنا کیا ہے؟ بس یہ کافی ہے کہ ایک لائن عبور کر لی، پہلے کفر میں تھے، یا پہلے مشرک تھے، یا پہلے مرتد تھے، یا پہلے دہریے تھے، اور ایک لائن تھی جو کراس کر لی ہے، مسلمانوں میں شامل ہو گئے، یہی کافی ہے؟ نہیں، یہ تو آغاز ہے. یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اب اس کے بعد اصل ذمہ داریاں آتی ہیں، ان ذمہ داریوں کو پورا کرو گے تو کامیاب ہوگے. چنانچہ وہ ذمہ داریاں ہیں جو مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے اس سورہ مبارکہ کے آخری رکوع کی آخری دو آیات میں بیان ہوئی ہے، اور ان میں سے ایک آیت پر گفتگو ہو چکی ہے. یہاں جو ذمہ داریوں کا تعین کیا گیا وہ چار عنوانات کے تحت ہے. چنانچہ اس میں نے مثال دی تھی کہ جیسے ایک ممبر ہے اس کی تین سٹیپ ہیں، چار سٹیپ والا سمجھ لیں کہ ایک ممبر ہے، ایک سیڑھی چڑھنا ہے، پھر دوسری ہے، پھر تیسری ہے، پھر چوتھی ہے. فرائض دینی کے تصور کو چار مختلف عنوانات سے اور سٹیپ وائز بیان کیا گیا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، صرف ترجمہ کر کے گزروں گا، رکوع کرو، سجدہ کرو، یعنی نماز کی پابندی کرو. اور نماز سے یہاں مراد سورت کے بالکل آخری حصے میں واضح ہو جائے گا کہ مراد تھا ارکان اسلام کی پابندی. یہ پہلا تقاضا، اور مسلمان ہوتے ہی سب سے پہلا تقاضا، سب سے پہلا کام جو کرنا پڑے گا کلمہ شہادت کرنے زبان سے ادا کرنے کے بعد، وہ نماز. وذکر اسم ربہ فصلی، یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ ہاں ایک شخص مسلمان ہو گیا عملی طور پر. اور باقی بھی ارکان اسلام جس پر فرض ہیں، جو جو فرض ہیں، زکوٰۃ فرض ہے تو وہ اس پر لازم ہے، حج فرض ہے تو لازم ہے، اور فرض نہیں ہے تو لازم نہیں ہے. البتہ رمضان کا روزہ رکھنا لازم ہے، یہ سب کو معلوم ہے، یہاں تک تو سب جانتے ہیں کہ ہاں یہ ہماری دینی ذمہ داریاں ہیں ارکان اسلام. پھر فرمایا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، یہ صرف چند ارکان اسلام کی پابندی کافی نہیں ہے، پوری زندگی میں رب کی غلامی اختیار کرو، اس کو اپنا آقا سمجھو، اور اس کا ہر حکم تمہارے لیے لازم ہے کہ اس پر عمل کرو. آقا کا کوئی حکم بھی اگر تم توڑو گے جان بوجھ کر تو آقا ناراض ہوگا، اور یہ ہر شخص سمجھتا ہے. اس کی تفصیل میں پچھلی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، لہذا اس پر مزید وقت نہیں دوں گا. تو وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، وہ تو آقا حقیقی ہے، مالک حقیقی ہے، اور اس کے احسانات ہمارے اوپر کتنے ہیں، ہمیں احسن تقویم پر پیدا کیا ہے، ہمیں تمام مخلوقات میں سب پر فضیلت دی ہے. وہ چھوٹی بات ہے، ورنہ نالی کا کیڑا بھی ہو سکتا تھا، وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، کس نے پیدا کیا اس کو؟ یہ مقام اللہ نے دیا اور موقع دیا ہے کہ تھوڑی سی زندگی میں اگر اس رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزار لو، اس کے تقاضوں کو پورا کرو، تو اصل تو نعمتیں بعد میں ہیں، اور وہ ابد الآباد تک کے لیے ہیں تمہارے لیے، اعلیٰ ترین، سوچ بھی نہیں سکتے. لہذا اس کے ہر حکم سر آنکھوں پر ہونا چاہیے، یہ لاجک بھی کہتی ہے. تو وفعلوا، یہاں آ گیا وعبدوا ربکم، اور مراد کیا ہے؟ اللہ کی بندگی، یعنی آج کی زبان میں ہم کہیں گے کہ جو بھی فرض اور واجبات ہیں ان کو ادا کرنا ہے، دینی اعتبار سے جو بھی ہمارے فرائض اور واجبات ہیں اگر ان کو ادا نہیں کریں گے تو ہم مجرم ہیں. اور حرام سے اور نافرمانی سے اور گناہوں سے بچنا ہے، یہ دوسرا پہلو، یہ زیادہ مشکل ہے. بندگی کا تقاضا تب پورا ہوتا ہے باٹم لائن، ورنہ تو ہم ساری زندگی بھی اللہ کے ہاں سامنے سجدہ ریز رہیں اور ہر لمحہ ہمارا نیکی میں گزرے، تب بھی اللہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا. تو باٹم لائن تقاضا یہ ہے وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، پوری زندگی میں اس کو آقا حقیقی سمجھ کر اس کے احکامات کی پابندی کرو، جو فرض اور واجب قرار دیے گئے ہیں ان پر عمل کرو، اور جو اس نے کہا کہ یہ گناہ کے کام ہیں، یہ میرے ناراض کرنے والے کام ہیں، یہ منکرات ہیں، ان سے باز آ جاؤ، تو اس سے باز آنا ہے. وَفْعَلُوا الْخَيْرِ، یہ تھرڈ سٹیپ آ گیا، اور بھی خیر کے، نیکی کے، بھلائی کے کام کرو، اور اس میں سب سے زیادہ اہم کام ہے خدمت خلق کا کام. تفصیل میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ زکوٰۃ دینے کے بعد آپ نے ایک فرض تو ادا کر دیا، لیکن اگر قریب میں کوئی غریب ہے، مجبور ہے، کوئی بھوکا سو رہا ہے پڑوس میں، اور اللہ نے تمہیں زیادہ دیا ہے، تو تمہارا گریبان پکڑا جائے گا. یہ جو تمہیں زیادہ مال ملا ہے تمہاری ضرورت سے، یہ اصل میں دوسروں کا حق تھا، اور اللہ یہی دیکھنا چاہ رہا ہے کہ تم نے ان کا حق ادا کیا ہے یا نہیں، یا اس پر خزانے کا سانپ بن کر بیٹھ گئے ہو. غالب کا ایک شعر ہے، وہ ذہن میں آ گیا کہ بدل کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں. تو 100% تو نہیں لیکن قریب بات. اللہ تعالیٰ ہمیں دے کر آزما رہا ہے کہ کرتے کیا ہیں یہ, جن کے حقوق ہیں وہ پورے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں, یا صرف زکوٰۃ ادا کر کے فارغ ہو گئے. اور اسی میں خدمت خلق کا ایک لیول یہ ہے کہ لوگوں کو دین کی طرف, اسلام کی طرف, قرآن کی طرف, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی محبت کے تقاضوں کی ادائیگی کی طرف متوجہ کیا جائے تاکہ ان کی عاقبت بھی سمر جائے. یہ سب سے بڑا چوٹی کا خدمت خلق کا کام ہے. وَفْعَلُوا الْخَيْرَ, خیر کے بھلائی کے کام کرو. یہ تین باتیں جو ہیں تین عنوانات کے تحت پہلی آیت میں آئی ہیں, لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, فلاح پاتے ہو تو یہ سب کچھ کرنا ہوگا. ایک تقاضا اگلی آیت میں ہے, وہ آج کا موضوع ہے اصل میں, اور وہ ایک ہی تقاضا اتنا بھاری ہے کہ اس کے لیے طویل آیت یہاں پر آئی ہے, اور وہ خاص ہم مسلمانوں سے ہے. وہ تقاضا سابقہ امتوں سے نہیں تھا, اور اس کی وجہ بھی ہے جس کے اندر بیان کر دی گئی ہے. فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادی, اللہ کی راہ میں محنت, کوشش, مجاہدہ, سٹرگل کرو, جان و مال قربان کرو, ایثار کرو اس راہ میں جتنا کہ اللہ کی راہ میں محنت, کوشش اور مجاہدے کا حق ہے. اللہ کا حق ادا کرو اس معاملے میں بھی. وجاہدوا فی اللہ حق جہادی, اللہ کی راہ میں سے کیا مراد ہے؟ یہ ہے اصل میں جس کا ذکر آگے آ رہا ہے. ہوا جتباکم, دیکھو اے مسلمانوں, اللہ نے تمہیں چن لیا ہے ایک بڑے مقصد کے لیے. مسلمانوں کو اتنی سی بات تو یاد ہے کہ ہم تمام امتوں میں سب سے اونچا مقام رکھتے ہیں. قرآن نے ہمیں خیر امت قرار دیا, یہ بھی سب اکثر لوگوں کو, مسلمانوں کو پتا ہے, اور اس احساس کی وجہ سے ہمارا سر جو ہے وہ تن جاتا ہے فخر سے کہ ہم خیر امت ہیں, تمام امتوں میں سب سے بہترین امت قرار دیا گیا. اور اللہ نے ہمیں چن لیا, کس کام کے لیے چن لیا؟ وہ آگے جو تفصیل آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اب نبوت اور رسالت یہاں پر ختم ہو گئی ہے, جو کام نبی اور رسول کرتے تھے اب قیامت تک کس کو کرنا ہے؟ اس امت کو. اس کے پہلے رکوع میں, اسی رکوع کے پہلے حصے میں رسالت کی حقیقت کو بیان کیا گیا تھا کہ اللہ یشتبی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. رسالت کیا ہے؟ اللہ نے بندوں تک اپنا ایک پیغام پہنچانا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک نظام وضع کیا ہے. وہ ہر شخص پر براہ راست جا کر اس کو نہیں بتاتا کہ میں ان کاموں سے خوش ہوں اور ان کاموں سے ناراض ہوں, یہ اللہ کی سنت نہیں ہے, اس کا طریقہ نہیں ہے. اس نے جو طریقہ وضع کیا اس کی وضاحت کر دی ہے. کیا ہے؟ اللہ یجتبی من الملائکۃ رسولا, اللہ تعالیٰ رسول فرشتوں میں سے بھی ایک رسول کا انتخاب فرماتے ہیں, ومن الناس, اور انسانوں میں سے بھی اپنا ایک نمائندہ چن لیتے ہیں. اس فرشتے کے ذریعے سے جس کو اللہ نے نمائندہ بنایا ہے فرشتوں کی صف میں, اللہ کا پیغام وہ فرشتہ لے کر نازل ہوتا ہے کس پر؟ وہ انسان جسے اللہ تعالیٰ نے وہ رسالت کا مقام دے دیا, اپنا ایک نمائندہ بنا دیا. اب وہ شخص ذمہ دار ہے کہ وہ سارا ہدایت کا جو پوری تفصیلات ہیں جو اللہ کی طرف سے آئی ہے وہ بیان کرے گا, وہ قوم تک پہنچائے گا. اللہ براہ راست نہیں پہنچاتا. وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ, یہ اللہ کی سنت ہی نہیں. تو چنانچہ وہ سلسلہ چل رہا تھا, ختم نبوت کے بعد ہوا اجتباکم, اے مسلمانوں اس ذمہ داری کے لیے اللہ نے تمہیں پوری حیثیت امت کی حیثیت سے تمہیں وہ مقام دے دیا ہے, اب کوئی نبی اور رسول فرد نہیں آئے گا. فریضہ رسالت یہ اس امت کو ادا کرنا ہے قیامت تک. اسی لیے کہا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو, اللہ نے تمہیں بہت اونچا مقام دیا ہے, اور اس کا سبب کیا ہے؟ اخرجت للناس, تمہیں جو امت کی شکل میں تشکیل دیا گیا یہ دوسرے لوگوں تک کے لیے ہے تاکہ تم ان تک اللہ کا پیغام پہنچاؤ. ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے, جو اقبال نے کہا تھا. تو یہ مقصد جو ہے یہ ہے, اس کی وجہ سے ہم خیر امت ہیں. آج کا المیہ کیا ہے؟ دوسروں کو کیا ہم یہ اسلام پہنچائیں گے؟ ہم تو خود سب سے پہلے محتاج ہے کہ ہمیں اسلام پہنچایا جائے، کلمے کے تقاضے بتائے جائیں، کلمہ سکھایا جائے، کلمے کا مفہوم بتایا جائے، دین کی بنیادی ذمہ داریاں بتائی جائیں، قرآن کا پیغام کوشش کی جائے، بھائی قرآن بھی پڑھ لیا کرو، سمجھ کے پڑھا کرو، انہیں تاکید کی جائے. لیکن بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ ہم چوزن پیپل آف لارڈ، جیسے بنی اسرائیل کو یہ زوم تھا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تو اپنی سنت واضح طور پر بیان کر دی ہے. مسلمان اپنی ان ذمہ داریوں کو پورا کریں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں میسر خرو کرے گا، سربلندی عطا کرے گا، اور اگر اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کریں گے تو ذلیل و خوار ہو کر رہیں گے دنیا میں. اب جو کچھ اللہ نے اس وقت طے کیا تھا آج وہی نہیں ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے ساری دنیا میں. آج کون ہے ذلیل و خوار دنیا میں؟ بھائی ہماری پشت پر تو اللہ موجود ہے، کائنات کا خالق و مالک، علا کل شاہین قدیر، پھر ہم کیوں رول رہے ہیں؟ وجہ یہی ہے کہ اللہ کی سنت ہے، اس نے اسی وقت بتا دیا تھا. ان هذا القرآن ان اللہ يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرين، حدیث مبارکہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو عزت اور سربلندی عطا کرے گا، یعنی جو اس کی حقوق ادا کریں گے اور اس کے تقاضوں کو پورا کریں گے، اگر مسلمان اس کے ساتھ جڑے رہیں اور اپنی دینی ذمہ داریاں ادا کرتے رہیں، اللہ عزت دے گا، سربلندی دے گا، اقتدار دے گا، سب کچھ دے گا. اور اگر اس کے برعکس رویہ کیا تو پھر اللہ ذلیل و خوار کر دے گا. تو یہ ہے وہ اگلی ذمہ داری جو بتائی گئی ہے کہ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کی راہ میں محنت اور کوشش کرنی ہوگی. جہاد کا لفظ آج آپ کو معلوم ہے کہ بہت بدنام ہے، زبان پر لانے سے پہلے بھی سوچنا پڑتا ہے جہاد اور قتال، یہ الفاظ زبان پر لائے جائیں یا نہیں. قابل دست انداز یہ پولیس ہیں یہ بھی آج کل. وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور یہاں فرمایا کہ اس کام کے لیے جو تمہیں محنت کرنی ہے تو وہ محنت کرو جو اللہ کا حق ہے، اللہ کا حق ادا کرو. اب آپ دیکھیے کہ حقوق کا تصور ہمارے ہاں موجود ہے، والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، شوہر اور بیوی کے آپس میں حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، جن کا ہم پر جس درجے احسان ہے اتنا ہی اس کا حق ہم پر ہے. سب سے بڑھ کر حق کس کا ہے دنیا میں انسانوں میں؟ والدین. جو احسانات ان کے ہیں وہ ہم ادا کر ہی نہیں سکتے اس کا بدلہ. اور بہرحال یہ بھی اللہ کا بنایا ہوا نظام تھا، اللہ نے والدین کے دل میں وہ محبت ڈالی ہے، اولاد کے دلوں میں وہ محبت نہیں ہے والدین کے لیے. بہرحال یہ بھی نظام اللہ کا بنایا ہوا، اللہ نے مخلوق کو پیدا کرنا تھا، پالنا تھا، پوسنا تھا، اس کا ذریعہ بنایا. لیکن جنہوں نے تم پر سب سے زیادہ احسان کیے دنیا میں ان کے حقوق سب سے بڑھ کر حق، ان کا حق ادا کرو، ان کی ہر بات مانو. وہ جو سورہ بنی اسرائیل میں تو انتہا درجی کا حکم ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. اگر والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے ہیں اور تمہیں ان کی خدمت کا موقع مل جائے تو کیا کرو؟ ان کو جھڑکو مت، بلکہ اف تک بھی نہ کہو، یعنی کسی بات پر ان کے ناگواری کا اظہار کرنا بھی غلط ہے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بات کرو ان سے انتہائی مشفقانہ انداز میں. اب وہ حاجت مند ہیں، وہ کمزور ہیں، انہیں ضرورت ہے تعاون کی، سرپرستی کی، تو انتہائی مشفقانہ انداز میں. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے دونوں کندھوں کو ان کے سامنے رحمت اور شفقت سے جھکا کر رکھو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ بھی اس پر بھی تم حق ادا نہیں کر سکے ان کا، دعا کرتے رہو ان کے لیے کہ پروردگار ان پر رحم فرما، جیسے کہ انہوں نے مجھے پولا پاسا اور پالا پوسا اور میرے لیے جو ایثار اور قربانی کی ہے. تو تو ان پر رحم فرما, مسلسل دعا کرتے رہو, تب بھی حق ادا نہیں ہوگا, لیکن کرتے تو رہو. اگر والدین کے اتنے حقوق ہیں تو اللہ کے حقوق کتنے ہیں, یہ سوچیے آپ. تو وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ, اللہ کی راہ میں محنت کوشش جہاد کرو. یہ جو فریضہ ہے کہ اللہ نے اب تمہیں چن لیا ہے کار رسالت کے لیے, اب کوئی نبی اور رسول فرداً نہیں آئے گا, پوری امت یہ فریضہ ادا کرے گی اجتماعی طور پر. اس ذمہ داری کو ادا کرو اتنا کہ جتنا کہ اللہ کا حق ہے. حق جہاد, یعنی سب کچھ اس کے اندر لگا دو, کھپا دو, اور پھر بھی یہی کہو گے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. لیکن اللہ کو معلوم ہے تمہاری کیپیسٹی کتنی ہے, اس کے حساب, اس کے مطابق حساب دے گا. تو یہ اہم ترین فریضہ تھا جس کی وجہ سے یہ امت اعلیٰ ترین امت قرار پائی, لیکن ہم اس کو بھولے بیٹھے. اس فریضے کی ادائیگی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام کیا تھا؟ پہلے دعوت کا کام. دعوت کے ذریعے سے جب ایک جماعت وجود میں آ گئی, بل نقذف بالحق علی الباطل, اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت بیان کی ہے قرآن میں کہ ہم حق کا کوڑا بنا کر باطل کی پیٹھ پر برساتے ہیں. بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاہق, اور اس کوڑے کے نتیجے میں اس کا دماغ جو ہے اس کا سر کچلتے ہیں, اور پھر باطل جو ہے وہ فرار ہونے پر اور شکست کھانے پر مجبور ہوتا. یہ اللہ کی سنت ہے. تو شروع میں تو دعوت ہی دی جائے گی, ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا, لیکن ایک مرحلہ آیا. ہماری اس پوری امت کے لیے اسوہ کاملہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے یہ فریضہ کیسے ادا کیا تھا؟ ہر چیز لائم لائٹ میں ہے, ہسٹری کی پوری ڈیٹیلز. تم نے بھی اسی کو اسی طریقے سے آگے بڑھنا ہے. اور صحابہ کرام بڑھے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو رفیق اعلیٰ کی طرح مراجعہ فرما گئے فتح مکہ کے صرف 2 برس کے بعد, اور جزیرہ نما عرب کی حد تک جب اسلام غالب قوت بن گیا تو ایک حد تک مشن آپ کا پورا ہو گیا. اب اس مشن کو آگے کس نے بڑھایا؟ وہ جو ایک اسلامی معاشرہ تشکیل دیا تھا اس کے نوک پلک کس نے سنوار کے اس کو جو ہے ایک ریاستی نظام کی شکل دی؟ وہ صحابہ کرام تھے, وہ آپ کے تربیت یافتہ تھے, اور پھر انہوں نے دین حق کے لیے جو جہاد و قتال کیا, اس لیے کہ وہ قتال کا مرحلہ آ چکا تھا. اسی جہاد میں پہلا مرحلہ دعوت کا ہے, اس میں ہاتھ بھی نہیں اٹھانے ہوں گے, اجازت ہی نہیں ہے. مار پڑتی ہے تو پڑے, برداشت کرو, اللہ کے لیے برداشت کرنا ہے. آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا, آپ کے ساتھیوں نے نہیں کیا. پھر مرحلہ بعد میں آتا ہے, اس مرحلے کے اندر ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہی نہیں ہے. تمہارے قتل کے درپے ہو جائیں تب بھی برداشت کرتے رہو, تمہیں آگ کے انگاروں پر لٹا دیا جائے برداشت کرتے رہو, ہاتھ نہیں اٹھانا. لیکن بعد میں ایک مرحلہ آتا ہے, اب جماعت آ گئی ہے, وجود میں آئی ہے, اب رب کی دھرتی پر رب کا نظام قائم کرنے کے لیے ایک جمعیت فراہم ہو گئی ہے. اب اس میں دیر کرنی نہیں ہے, اب رب کی دھرتی پر رب کا نظام قائم کر کے دکھانا ہے. اور صحابہ کرام نے اس مشن کو آگے بڑھایا, فتح مکہ ہوا, اس کے بعد جو ہے آپ کی جب وصال ہوا ہے تو جیش اسامہ تیار تھا, اور وہ سلسلہ, اور وہ کس نے تشکیل دیا تھا؟ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دیا تھا. اور کیسا صحابہ کا ایمان امتحان بھی لیا کہ تمام بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اس لشکر کے اندر موجود تھے, اور ایک نوجوان کو اسامہ کو جو ہے سپہ سالار معین کر دیا, اور بے چون و چرا سب جو ہیں اسی طریقے سے انہی کی قیادت میں جہاد کر رہے ہیں. بہرحال یہ ایک ایسا نظام تھا مستحکم, بڑا واضح, جس کا ایک ایک لمحہ تاریخ کے صفحات میں موجود ہے ہماری رہنمائی کے لیے. اب پوری دنیا میں اس مشن کو پہنچانا یہ ہمارے ذمہ ہے. صحابہ اکرام نے ایک بڑے حصے تک پہنچا دیا تھا اس وقت تک کی معلوم دنیا کی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت ہی میں 44 لاکھ مربع میل کا رقبہ اسلام کے زیر نگین آ چکا. صرف 22-23 برس کے اندر. تو چنانچہ یہ وہ مشن تھا جو شروع تو ہوتا ہے دعوت سے, اس میں ہاتھ بھی بندے رہتے ہیں, لیکن وہ وہاں تک بھی جا سکتا ہے. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادٍ وَاجْتَبَاكُمْ, اللہ نے تمہیں اس کام کے لیے منتخب کر لیا, چن لیا. رسالت کی ذمہ داری اب کسی فرد کی نہیں رہی, امت کے ذمہ ہے. شخص نبی اور شخص رسول نہیں آئے گا کوئی. خاتم النبیین آخر المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. ابھی یہ آیات کب نازل ہو رہی ہیں؟ ہجرت کے موقع پر. ابھی باقاعدہ جہاد و قتال نہیں شروع ہوا تھا. ایک جہاد تو چل رہا تھا مکے میں, دعوت کا جہاد, اس میں کوشش ہو رہی ہے, اس میں ماریں کھا رہے ہیں. ہاں یہ بات بہت اہم رہ گئی کہ مکی دور میں جو دعوت کا جہاد چل رہا تھا اور جس میں ہاتھ تو روک دیے گئے تھے کہ کوئی ہاتھ نہ اٹھائے, ہر قسم کا پرسیکیوشن برداشت کرو, ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے, لیکن اپنا دعوت کا کام جاری رکھو. اس مرحلے کو کہا گیا قرآن مجید میں وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا, سورہ فرقان میں مکی صورت ہے. اے نبی, اور چونکہ مکی دور میں خطاب مسلمانوں سے براہ راست نہیں تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے تھا, یا ایھا الذین آمنوا کا جو صیغہ خطاب استعمال کیا گیا وہ مدنی صورتوں میں ہجرت کے بعد, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا فلا تطع الکافرین, آپ ان کافروں کے دباؤ میں ہرگز نہ آئیے گا. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا, اور ان کے ساتھ جہاد آپ کرتے رہیں, یہ بڑا جہاد. وہ بڑا جہاد کیا تھا؟ ہاتھ میں تلوار نہیں تھی, قرآن کے ذریعے لوگوں تک دعوت پہنچانا اور اس رستے کی رکاوٹوں کو اور اس کے اندر جو پرسیکیوشن ہو رہا ہے اس کو برداشت کرتے رہنا اور اس قرآن کی دعوت کو پھیلاتے رہنا, پہنچاتے رہنا, یہ تھا جہاد. آغاز یہاں سے ہوگا اور اینڈ آگے جا کر پھر وہ ہے جس کے ذریعے پھر اسلام عالمی قوت بن گیا تھا. 8 صدیاں مسلسل مسلمان اس زمین پر سول سپریم پاور آن ارتھ رہے ہیں, اور یہ تاریخ ہمیں بتائی نہیں جاتی, پتہ ہی نہیں ہے. جتنا ہمیں اسلامی تاریخ سے کاٹا گیا ہے شاید دنیا میں کسی قوم کی مثال نہ ہو. اور یہ انگریزی نظام تعلیم جو آیا ہے اس کے بعد اس کا فوکس یہی تھا, سرے سے غائب. اقبال کا شعر بار بار یاد آتا ہے, کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تو آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچی ہوئی تھی تمہاری عظمت امت مسلمہ کی, یاد نہیں ہے تمہیں؟ ذرا نوجوانوں کو بھی بتاؤ. تو بہرحال یہ اللہ کی سنت پوری ہوئی تھی, یہ کام ہمارے ذمے ہے, ہم بالکل بھولے ہوئے. ہوا سباکم المسلمین من قبل وفی ھذا, اسی نے تمہارا نام رکھا ہے مسلمان, مسلمین. اور مسلم کا لغوی مفہوم کیا ہے؟ اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر جھکا دینے والا, اللہ کے ہر حکم کو بالاتر رکھنے والا. اور یہ حضرت ابراہیم کے ذکر میں بھی بار بار یہ لفظ آتا ہے, قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب بھی ابراہیم سے اس کے رب نے تقاضا کیا کہ سر جھکا دو, بڑے سے بڑا حکم دیا کہ یہ کرو اور اس کے آگے جو ہے میرے حکم کے آگے سر جھکا دو, قال اسلمت لرب العالمین, ہر دفعہ انہوں نے کہا کہ لبیک, حاضر ہوں, میں جھکا رہا ہوں اپنی گردن کو رب العالمین کے سامنے, جو حکم آپ کا ہو حاضر. یہ ہے اسلام. ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا, اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے پہلے بھی اور اب بھی. ابراہیم بھی مسلمان تھے, مسلم تھے, اور اب یہ امت جو قیامت تک کے لیے ہے یہ بھی مسلم امت ہے. لیکون الرسول شہیدا علیکم, یہ سارا جہاد جد و جہد جس کا میں نے تفصیل بیان کی کس لیے ہے؟ لیکون الرسول شہیدا علیکم, تاکہ رسول تو گواہی دے تم پر, حق کی گواہی قائم کر دیں. رسول اپنے قول سے بھی تمہیں بتا رہے ہیں حق کیا ہے، خود عملی نمونہ بن کر دکھا رہے ہیں کہ اس کا عملی نمونہ کیا ہوتا ہے اپنی ذات میں، اور پھر اس حق کو قائم کرنے کے حوالے سے جو دنیا میں ذمہ داری اللہ نے ڈالی ہے اس کو کیسے ادا کرنا ہے وہ بھی عملاً کر کے دکھا رہے ہیں. تو جیسے رسول نے کیا، اب تم رسول کے بعد یہی کام تمہیں کرنا ہے ساری دنیا کے ساتھ. لیکون الرسول شہیدن علیکم، تاکہ رسول گواہ بن جائیں تم پر، وہ اتمام حجت کر دیں ہر اعتبار سے، وہ قول سے بھی پہنچا دیں، اپنے عمل سے نمونہ بن کر دکھا دیں، اور اس کو قائم اور غالب کرنے کی جد و جہد بھی عملاً کر کے دکھا دیں. یہی گواہی تم نے پوری نوع انسانی پر قائم کرنی ہے، اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اپنی جد و جہد سے. لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. یہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے، یہ شہادت عَلَى النَّاسِ اس کا عنوان ہے. اقبال کا شعر اب زیادہ سمجھ میں آئے گا جو وہ کہتے ہیں کہ یہ شہادت گہِ الفت میں قدم رکھنا ہے. اصل میں ہم شہید اور شہادت صرف ایک ہی مفہوم میں سمجھتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے وہ شہید ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہید قرار دیا گیا، اس معنی میں کہ اللہ کے سب سے بڑے گواہ ہیں. شہید کا مطلب گواہ، اللہ کے دین کی سب سے بڑی گواہی انہوں نے دی ہے، اور اس گواہی کے لیے سب کچھ تن من دھن نچھاور کیا ہے، ہر طرح کی قربانی دی ہے. یہ شہادت علی الناس ہوتی ہے. تو جیسے اللہ کے رسول نے گواہی تم پر قائم کر دی ہے، اب ایسے ہی پوری دنیا کے سامنے تم نے گواہی دینی ہے اس دین کی. ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ کیا ہم واقعی گواہی دے رہے ہیں. آج ہم دنیا کے سامنے اسلام کے حوالے سے ایک بہت بڑی گواہی تو دے رہے ہیں، لیکن وہ اسلام کے حق میں نہیں ہے، اسلام کے خلاف. اچھا تو نہیں لگے گا آپ کو، لیکن حقیقت اپنی جگہ ہے. آج مسلمانوں کے قول و عمل اور کردار کی وجہ سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں یا اسلام سے بدزن ہو رہے ہیں؟ نہ تو ہم شخصی اعتبار سے گواہی دے رہے ہیں، بلکہ ان کو اسلام سے دور کرنے کا موجب بن رہے ہیں. جارج برنارڈ شا نے کہا تھا کہ میں قرآن کو پڑھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ اس سے بہتر کتاب کوئی نہیں ہے. مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو دیکھتا ہوں تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ ان سے بدتر قوم کوئی نہیں. رکاوٹ کون ہے اسلام کے رستے کی؟ آج مسلمان رکاوٹ. تو انفرادی طور پر بھی ہم رکاوٹ بن رہے ہیں، مسلمانوں کا کردار اور جو کچھ ہم جن کو اپنا قبلہ کعبہ سمجھتے ہیں اور وہ اسلام کی جو نمائندگی کر رہے ہیں، وہاں کے شہزادے اور وہاں کے شہنشاہ، ساری دنیا دیکھ کر متنفر ہوتی ہے. کیا کریں؟ اور ہمارے حکمرانوں کے جو کردار ہیں، جو کرتوت ہیں، جن کا کچھ کچا چٹھا سامنے آیا ہے تو اس وقت قوم ہلی ہوئی ہے. لیکن معلوم ہے سب کو ایک سے ایک بڑھ کر ہیں، باقی پارسا بیٹھے ہوئے ہیں سارے. ہم گواہی دے رہے ہیں دین کے حوالے سے، لیکن دین کے حق میں نہیں، دین کے خلاف گواہی ڈٹ کے دے رہے ہیں. انفرادی طور پر بھی دے رہے ہیں اور اجتماعی طور پر بھی دے رہے ہیں کہ 56-57 اسلامی ملک ہیں، لیکن دیکھ لو اسلام سے دور رہنا، ہم نے خود کہیں اسلام کو قائم اور نافذ نہیں کیا، خبردار جو اس نظام کے قریب آئے. یہ گواہی دے رہے ہیں نا، اور کیا دے رہے ہیں؟ اسلام کے نام پر پاکستان حاصل کیا، 72 سال ہو گئے ہیں، دیکھو ہماری ہمت کہ ہم نے اسلام آنے نہیں دیا. یہ ہے ہمارا اس وقت کا کردار. ذمہ داری تھی شہادت علی الناس کی، نہ صرف یہ کہ ہم اس ذمہ داری کے حوالے سے مجرم ہیں اللہ کے، بلکہ انتہا درجے کے مجرم ہیں کہ ہم گواہی جو دے رہے ہیں وہ دین کے صریحاً خلاف جا رہی ہے، انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر. لہذا پھر وہ نتیجہ نکل رہا ہے جو نکلتا ہے. پھر تو اللہ کا عذاب ہی ہمارے سروں پر مسلط رہے گا. ان تتولوا یستبدل قوم غیرکم، تم دین سے انحراف کرو گے اللہ کسی اور قوم کو لے آئے گا، تمہیں معزول کر دے گا. تو یہ ہے مسلمانوں کی ذمہ داریاں جو دو آیات میں چار عنوانات کے تحت بیان ہوئی ہیں، ایک ارکان اسلام کی پابندی، نمبر دو پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت، نمبر تین خدمت خلق کے کام، اور نمبر چار جہاد اور محنت اور کوشش، کس لیے؟ پوری دنیا پر اتمام حجت قائم کرنے کے لیے، دین کے حوالے سے دین پہنچانا اور دین کو عملاً قائم کر کے دنیا پر حجت قائم کرنا، کہ یہ ہے اصل نظام، یہ ہے ہماری بحثیت مسلمان ذمہ داری، جو قرآن مجید کے 30 پاروں پر پھیلا ہوا بھی ہے یہ مضمون، اور یہاں پر اس کا ایک خلاصہ آ گیا ہے، جو اسی لیے میں نے اس مقام کو منتخب کیا کہ یہ بھی ایک قرآن کا ایک جامع پیغام مسلمانوں کے لیے یہاں ہمارے لیے موجود ہے. اچھا، جب یہ بات ساری سمجھ میں آ گئی تو فرمایا فَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، بس نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو. میں نے عرض کیا تھا نا کہ شروع میں ارکعوا واسجدوا، رکو کرو سجدہ کرو، مراد نماز تھی، لیکن وہاں نماز جو کہا گیا تھا وہ مراد اس سے ارکان اسلام تھے، اسی لیے آگے بات آ گئی آخر میں. بس کیا کرو کام، پہلی سیڑھی پر تو قدم رکھ دو، ارکان اسلام کی پابندی شروع کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو. اور نماز اور زکوٰۃ کا ذکر زیادہ ہے ارکان اسلام میں، یہ زیادہ واضح اور نمایاں ہے. یعنی ارکان اسلام کی پابندی تو ابھی شروع کر دو آج سے ہی، اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے. واعتصموا باللہ، اور جو اگلی ذمہ داریاں ہیں جو زیادہ کٹھن ہیں، ان کے حوالے سے اللہ کے دامن سے چمٹ جاؤ. یعنی ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا عزم کرو، آغاز یہاں سے کر دو کہ ارکان اسلام کی پابندی تو آج سے شروع ہونی ہے، اور اب باقیوں کے لیے اللہ کا دامن پکڑنا ہوگا. اتنا آسان نہیں ہے اپنے آپ کو اب بدلنا. جب آپ واقعتاً ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے حوالے سے اپنا صحیح رول پلے کریں گے تو سب سے پہلے آپ کی فیملی آپ سے ناراض ہوگی، آپ کے بچے آپ سے ناراض ہوں گے، آپ کی برادری آپ سے کٹے گی. اسلام میں تو پردہ ہے، اسلام میں تو سیگریگیشن ہے، مکس گیدرنگ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. آج سیگریگیشن کا کوئی کانسیپٹ نہیں رہا، اس کے خلاف بات تو کریں، اپنے گھر میں نافذ کریں. سب سے پہلے آپ کے اپنے گھر والے رکاوٹ بنے. ہاں خوش نصیب ہوتے ہیں کچھ لوگ، گھر سے رکاوٹ نہیں ملتی. یہ جہاد یہیں سے شروع ہو جائے گا. جہاد کا مطلب سٹرگل ہے، آپ اپنی سٹرگل کر رہے ہیں، وہ اپنا جہاد کر رہے ہیں. وہ آپ کو کہیں گے نہیں یہ غلط ہے، برادری کے رسومات کے مطابق چلنا ہے، زمانے کے رواج کے مطابق چلنا ہے. وہ دیکھو وہ لوگ بھی تو یہ کر رہے ہیں، فلاں بھی کر رہا ہے، اور تو اور یہ مولوی حضرات بھی یہ کر رہے ہیں. اب مثالیں لائی جائیں گی. لہذا اب اللہ کے دامن سے چمٹ جاؤ، وہی تمہیں استقامت عطا کرے گا. واعتصموا باللہ، اور گھر سے لڑائی شروع ہوگی، لیکن دشمن اصل میں تمہاری اس وقت پوری نوع انسانی دشمن ہے، سب کے سب پوری نوع انسانی اس وقت شیطان کے ایجنٹ کا رول ادا کر رہی ہے. تو یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے، اقبال کا وہ شعر جو تھا کہ یہ آسان نہیں. ہم نے کلمہ شہادت پڑھا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی فرق نہیں واقع ہوگا. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، صحیح معنی میں اسلام پر عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پوری دنیا سے ٹکر لینے کے لیے تیار ہیں. آج تو دنیا میں ایک ہی نظام ہے، نیو ورلڈ آرڈر، ہم بھی 100% اسی کو فالو کر رہے ہیں. وہیں سے وہ وہی آتی ہے، اس آسمان واشنگٹن سے اور یو این او کے ذریعے سے، یا حقوق نسواں بل جو ہے یہ منظور کیا جائے، اس میں یہ شقیں شامل کی جائیں، یہ فلاں کیا جائے، عورتوں کو آزادی دی جائے، عورتوں کے لیے ہر محکمے کے اندر خصوصی سیٹیں رکھی جائیں، مکس گیدرنگ کو جو ہے فروغ دیا جائے. کیا ہو رہا ہے؟ اور ہم آنکھیں بند کر کے اس پر عمل کر رہے ہیں. اور اب دیکھیں آپ کہ پچھلے 20 سال کے اندر کتنا فرق واقع ہو چکا ہے. کوئی کہہ رہا تھا کہ آج سے کوئی 25 سال پہلے ڈرامہ دیکھا تو احساس ہوا کہ شاید ہم نے کوئی ثواب کا کام کیا ہے. آج کے تناظر میں جو ہمارا الیکٹرانک میڈیا جو کچھ دکھا رہا ہے، 20 سال پہلے کا دیکھ لیجئے، اس میں کتنا زمین آسمان کا فرق باقی ہو چکا ہے. یہ سب ہم اندھے بن کر جو ہے اس رستے کے اوپر چل رہے ہیں. تو بہرحال یہ آسان کام نہیں ہے اپنی دینی ذمہ داریوں کو پورا کرنا. واعتصموا باللہ، اللہ کے دامن کو تھامو، وہ تمہاری مدد کرے گا. اس کو تھامنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں. یہ سب سے بڑی اللہ کی مضبوط رسی ہے، اس کو تھامو گے، یعنی اس کو پڑھیں اور سمجھ کر پڑھیں، یہ ایک بہت بڑا سہارا بنے گا. اور اللہ کی جب کوئی مشکل وقت آئے صلاۃ حاجت پڑھیں. واعتصموا باللہ، اللہ کے دامن سے چمٹ جاؤ، وہ تمہیں سہولت دے گا. ہوا مولاکم، اور وہ ہے تمہارا جو حقیقی پشت پناہ، تمہارا مولا، تمہارا خیر خواہ، تمہارا بہی خواہ، تمہارا آقا. یہ سارے الفاظ، یہ سارے مفاہیم ہیں، یعنی وہی ہے کہ جو تمہیں سپورٹ کر سکتا ہے دنیا میں، اور کوئی نہیں. ونعم المولا ونعم النصیر، اور وہ کیا ہی عمدہ مالک بھی ہے اور کیا ہی عمدہ مددگار بھی ہے. یہ پیغام سورہ حج کی آخری دو آیات میں قرآن مجید کی دعوت کا خلاصہ، مسلمانوں کے لیے جو پیغام ہے اس کا ایک انداز سے خلاصہ بیان ہوا ہے ان دو آیات میں. اللہ تعالی ہمیں اسی انداز سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اب حالات حاضرہ کے حوالے سے چند باتیں ہیں، سب لوگ منتظر ہوں گے. ویسے وہ بلی تو تھیلے سے باہر آ ہی چکی ہے جس کا انتظار تھا، اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. باہر کیف اس میں بڑا عبرت کا سامان ہے ہمارے سامنے، اور ہم اپنے اینگل سے دیکھتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف کا سیاسی سفر کا جو آغاز ہوا تھا وہ ضیاء الحق صاحب کی سرپرستی میں ہوا تھا، اور ضیاء الحق صاحب اسلام کے، اسلامی نظام کے داعی بن کر سامنے آئے تھے اس وقت. یعنی انہوں نے جس چیز کو اپنی چھتری بنا رکھا تھا وہ اسلام تھا، سب کو معلوم ہے آپ کو. اور چنانچہ کچھ کام انہوں نے نیم دلانا اور کیے بھی ہیں، زکات کا نظام قائم کیا اور نماز کا ایک نظام قائم کیا. لیکن ہمارا دین تو تقاضا کرتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یہ دین ایک وحدت ہے. بہرحال ان کی بہت سی سیاسی مصلحتیں تھیں جن کی وجہ سے بہت سارے کام جو وہ کر سکتے تھے دینی حوالے سے وہ انہوں نے نہیں کیے، کچھ کیے کچھ نہیں کیے. لیکن بہرحال انہیں اس پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسے سربراہ کی حیثیت سے جانا جاتا ہے جس نے اسلام کو استعمال بھی کیا اور اسلام کے حوالے سے کچھ سٹیپس بھی اٹھائے. اور انہی کی سرپرستی میں نواز شریف صاحب کا جو ہے وہ سیاسی کیریئر، اس کا آغاز ہوا تھا. پھر اسلامی جمہوری اتحاد آئی جے آئی، یاد ہوگا آپ کو، بنا تھا، اور اس میں یہ مسلم لیگ، نواز شریف کی اور جماعت اسلامی اور مولانا سمیع الحق صاحب وغیرہ، یہ سب اکٹھے تھے. اور یہ اسلامی اتحاد کے طور پر اس کو انٹروڈیوس کرایا گیا تھا، آئی جے آئی. کئی بار انہوں نے یہ اعلان بھی کیا تھا کہ میں پاکستان میں اسلامی نظام کو قائم کروں گا. اور بہرحال ایک موقع پر اتفاقاً کسی وجہ سے ملاقات ہو گئی تھی، اس کی تفصیل بتانے کا موقع نہیں ہے، ٹائم بھی نہیں ہے. لیکن جا انہوں نے وعدہ کیا تھا والد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے، ایک مرتبہ نہیں، ایک سے زائد مرتبہ، کہ یہاں پر جو سود کا خاتمہ کریں گے اور ہمارے جو دستور کے اندر کچھ خلاف اسلام شقے ہیں ان کو ختم کر کے اس کو صحیح معنی میں ایک اسلامی دستور بنا دیں گے. اس لیے کہ اس زمانے میں ان کو میجورٹی حاصل تھی اسمبلی کے اندر، 2/3 میجورٹی حاصل تھی. اور جب 2/3 کسی ایک پارٹی کو میجورٹی مل جائے تو وہ اپنے بل پر بھی دستور میں ترمیم کر سکتا ہے، چاہے دوسرے اس کے ساتھ مدد نہ بھی کریں. تو یہ اس پوزیشن میں آ گئے تھے جب دوسری مرتبہ ہیوی مینڈیٹ لے کر آئے تھے، اور اسی وقت اتفاقاً ملاقات بھی ہو گئی تھی، اس سے پہلے کوئی ملاقات نہیں تھی. اور وہ بھی ایک دلچسپ واقعہ ہے، بہرحال وقت نہیں ہے. تو جس کا حاصل یہ تھا کہ ان کے والد صاحب بھی تھے اور یہ تینوں وہ اپنے تینوں بیٹوں کو لے کر آئے تھے. اور بانی محترم نے ان سے کہا تھا کہ اب آپ کے پاس موقع ہے کہ مسلم لیگ نے اسلام کے نام پر پاکستان لیا لیکن اسلام کے قیام کے حوالے سے اس پر قرض باقی تھا کہ واقعی اسلام کا قیام بھی مسلم لیگ کے ہاتھوں ہوتا. اب آپ ایسی پوزیشن میں ہے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے سب سے پہلے دو قدم جو اٹھانے کی تجویز کی تھی کہ ہمارے دستور میں جو چند چھکیں ایسی ہیں جو خلاف اسلام ہیں ان کو ختم کر دیا جائے تاکہ دستور صحیح معنی میں اسلامی بن جائے. ویسے عام طور پر ہماری سیاسی جماعتیں دینی سیاسی جماعتیں بھی کہتی ہیں اس میں اسلام موجود ہے, لیکن خلاف اسلام شقیں بھی ہیں اور کافی کثر بھی تھی, اور اسلام کے نفاذ کے حوالے سے بڑا ڈھیلا سا نظام دیا گیا ہے جس کی وجہ سے آج تک نفاذ ہوا نہیں ہے. تو اس ڈھیل پن کو ختم کرنے کے حوالے سے تجویز دی تھی کہ یہ ہمارا دستور جو ہے مستحکم ہو جائے اسلامی تو کم سے کم ہم صحیح پٹری پہ چڑھ جائیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ سود کا فوری خاتمہ کریں, اس لیے کہ سود کے ہوتے ہوئے اللہ اور رسول کی رحمت اور نصرت ہمارے ساتھ نہیں آ سکتی, جس کا وعدہ انہوں نے کیا تھا کہ ایک سال میں ہم اس کو ختم کر دیں گے. بہرحال یہ ایک ریکارڈ ہے. ان کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ کافی اسلامی انداز سے آگے بڑھ رہا تھا, لیکن بہرحال اس سود کے حوالے سے جو وعدہ تھا وہ انہوں نے پورا نہیں کیا, بلکہ سیکولر اور ملحد عناصر سے اپنے تعلقات بڑھائے. اور اس کے بعد جو کچھ ان کا کردار سامنے آیا ہے کہ بھارت کو خوش کرنا اور پھر لبرلزم اور سیکولرزم کی کھلی کھلی باتیں, صاف صاف کہنا کہ میں لبرلزم کو اس ملک میں فروغ دینا چاہتا ہوں اور سیکولرزم کو عملاً بھرپور طور پر فروغ دینا, یہ دونوں چیزیں صریحاً خلاف ہے اسلام. خدا اور بھگوان میں کوئی فرق نہیں, یہ ساری چیزیں جو ہیں اس پر ہم تنقید کرتے رہے ہیں. بہرحال اسی طریقے سے اوریانی اور بے حیائی کے خلاف ہم نے تحریک چلائی تھی, اس کا بھی کوئی رسپانس نہیں ہوا. سود کے خلاف چلائی, صفر. یہ تو ان کا پس منظر تھا. نام اسلام کا لیتے رہے ہیں, ایک زمانے میں وہ اسلام کے نمائندے کے طور پر بھی رہے, لیکن عملاً جو کچھ کیا اس کے بالکل برعکس, آخر میں تو انتہا کر دی. بہر کیف ابھی فیصلہ تو آ گیا ہے, لیکن اس حمام میں سبھی جس طریقے سے ہیں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ صرف چہرے کی تبدیلی سے نظام نہیں بدلے گا, یہ خر آمد اور گاؤ رفت یا گاؤ آمد یا خر رفت, اس سے کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی جب تک کہ حقیقی اسلام اس ملک میں نہیں آتا. اسلام کے نام پر دھوکے بہت دیے گئے, حقیقی اسلام بالکل نہیں آیا. جب تک وہ نہیں آتا یہ پاکستان کی نیا ڈولتی ہی رہے گی, یہ مسائلستان اور بحرانستان یہی بنا رہے گا, اور اس کے اندر ایسے ہی حکمران ہمارے اوپر مسلط ہوں گے. اور یہ بھی جان لیجئے کہ اصول بتایا گیا, ایک دعا ہے, ولا تسلط علینا بذنوبنا من لا یخافک فینا ولا یرحمنا, کہ اے ہمارے رب ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے کہیں ایسے ہمارے اوپر حکام نہ مسلط ہو جائیں جو ہمارا کچھ بھی خیال نہ کرتے ہوں اور ظلم کرتے ہوں. تو اس دعا کے اندر ہی موجود ہے کہ ہماری بدعمالیاں قوم پوری جس انداز سے ہے اسی کی کریم اوپر آئے گی. یہ اس حقیقت کو ہم نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں. چنانچہ اب جو بھی آئے گا الا ماشاءاللہ اس کا اسلام کے ساتھ واجبی تعلق ہوگا یا دھوکے کا ہوگا. بات تو بنیاد سے کرنے کی ہے, تو وہ کریم اوپر آتی ہے. اور کرپشن کا جو حال ہے اس ملک کے اندر, کرپشن کے حوالے سے ہم جس مقام پر کھڑے ہیں کس کو نہیں معلوم. ایک زمانے میں سروے آیا تھا تو اس میں پتہ لگا تھا کہ ٹاپ 10 میں سے ہم ہیں دنیا کے ممالک میں. اسلام کے نام پر بننے والا ملک, 96% یہاں مسلمان, اور کرپشن. اسلام اور کرپشن یہ تو بالکل دو متضاد چیزیں, اور وہ تو صاف صاف قرآن نے کہا کہ یہ منافقت کی نشانیاں ہیں. حدیث مبارکہ میں کہ چار نشانیاں جس میں وہ پکا منافق, اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا, اور وہ کیا ہے, جھوٹ بولنا, وعدہ خلافی کرنا, عہد کو توڑنا, اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جو ہے آپے سے باہر ہو جانا, گالم گلوچ کرنا. فرمایا کہ جس قوم میں یہ چار نشانیاں ہیں وہ پکی منافق. تو ہمیں یہاں سے اصلاح کا عمل کرنا ہوگا, اور اس تماشا, یہ ایک تماشا ہی بنا رہتا ہے تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد, سیاسی ایک تماشا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے کسی کے آنے جانے سے کوئی خیر برآمد نہیں ہونے والا جب تک کہ حقیقی اسلام اس ملک میں نہیں آتا. اللہ تعالی ہمیں اسی انداز سے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقبال کے اشعار آخر بھی کر رہا ہوں، جو اقبال کو بھی ہم نے اب تو اپنے نصاب تعلیم سے بالکل کھرچ ڈالا. وہ کیا فرماتے ہیں؟ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ہم ڈھونڈتے ہیں کہ دنیا کے دوسرے ملکوں نے ترقی کیسے کی ہے، ہم بھی ویسے کریں. اقبال اس کے بالکل برعکس کہہ رہے ہیں، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، اور قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری. اسلامی حکومت جو ہے اس کے اندر اگر سٹرینتھ آئے گی، قوت آئے گی، اسٹیبلٹی آئے گی، تو صرف اور صرف دین و مذہب کے ذریعے سے، کوئی اور طریقہ نہیں. خاص طور پر شہباز شریف صاحب کئی دفعہ جاتے ہیں یورپ کا دورہ کرنے کے، وہاں ترقی کیسے ہوئی ہے، ہم بھی وہی کچھ کریں. اور شاید انہوں نے یہی سیکھا ہے کہ وہاں بے پردگی سے شاید ترقی ہوئی ہے، لہذا اس کو عام کرو، مفروض تعلیم کرو، یہاں کی یونیورسٹیوں میں بھی وہی ماحول پیدا کر دو جو یورپ اور امریکہ کی یونیورسٹی کا ہے، اسلام کی دھجیاں بکھیر دو. یہ راستہ نہیں ہے. اس لیے انہوں نے بہتر یہ سمجھا کہ اقبال کے نفس سے ہے ڈالے کی آگ تیز، ایسے نفس، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو کہ اگر ہمارے نصاب میں کچھ اقبال کے کچھ اشعار اور ان کے کوئی پیغام تھا تو اس کو بھی کھرچ کے نکال دیا جائے. یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. اور صحیح معنی میں اقبال نے قرآن ہی کی تعبیر کی ہے اپنے کلام کے اندر، اور بالکل صحیح رخ دکھایا تھا. کاش کہ اگر ہم کسی اور کو نہیں تو اقبال ہی کے پیچھے چل پڑے تو وہ بھی دین کی صحیح ایک تعبیر ہوگی. اللہ تعالی ہمیں صحیح راستے پر چلائے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی ہمارے اندر ایمان اور دین کی پختگی پیدا فرما دے. آمین یا رب العالمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.